شیخ العرب والا جب عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت عبدالسلام حضرت مولانا شاہ محمد حکیم اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, اور ان اشعار کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے شیخ میرے مرشد حضرت والا حضرت صوفی محمد مختار صاحب دامت برکاتہ مالیہ کے حکم سے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں.
محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے, زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے, اگر چہرہ ہے تقوا میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں, اگر چہرہ ہے تقوا میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے, مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے, سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے, ارے توبہ, سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے, ارے توبہ, کہ عاشق رو رہتے سنم خود سوتا رہتا ہے, کہ عاشق روتے رہتے سنم خود سوتا رہتا ہے, خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی, خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی, تو اپنے آنسو سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے, تو اپنے آنسو سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے, گنہگاروں کی پت تحقیر کر زاہد نادان, گنہگاروں کی پت تحقیر زاہد نادان, کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے, کہ ان کے آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے, بفیض مرشد کامل جو درد دل پر جلسائے قرب محبت ہوتا رہتا ہے، تو دل پر جلسائے قرب محبت ہوتا رہتا ہے، جگروں پر فدا کرتا ہے اپنے کر بجا کر، جگروں پر فدا کرتا ہے اپنے کر بجا کر، بجرم بے وفائی حق سو محروم رہتا ہے، بجرم بے وفائی حق سو محروم رہتا ہے، محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے،
صلی و نسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد. بس میرے دوستو عزیزو، جان لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم بڑے رحیم مالک ہیں، صرف حرام چیزوں کو منع فرمایا ہے، اور حرام چیزیں وہی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، امن و سکون تباہ کرنے والی ہیں، معاشرے کا امن و سکون بھی اور دل کا امن و سکون بھی تباہ کرنے والی تمام حرام کام، تمام اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتیں. اس میں شراب خوری بھی آ گئی، اس میں غیبت بھی آ گئی، اس میں بدکاری بھی آ گئی، اس میں چوری ڈاکہ بھی آ گیا، اس میں غیبت بھی آ گئی، بدگمانی بھی آ گئی، بدنگاہی بھی آ گئی، جتنی بری باتیں ہیں، جھوٹ بھی آ گیا اس میں، چغلی بھی آ گئی اس میں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتیں، اسلام کی جتنی بھی احکامات ہیں اور منع کی ہوئی باتیں ہیں، سب کی سب دنیا، ملک، شہر، معاشرہ، محلہ، گھر بار، سب کا سکون اور امن تباہ کرنے والے، اور یہاں تک کہ دل کا بھی امن و سکون تباہ کرنے والی باتیں ہیں جن کو اللہ نے منع فرمایا. اور صرف یہی جہان نہیں بلکہ دوسرا جہان جو آنے والا ہے، ہمارے آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کا بھی امن و سکون تباہ کرنے والی یہی باتیں ہیں. اب کون عقل مند ایسا شخص ہے، کون مرد و عورت ایسا ہے جو اپنا امن و سکون دونوں جہان کا تباہ کرنا چاہتا ہے؟ بتائیے کوئی ہوگا؟ کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا کہ ہمیں بے امنی سے بے سکونی سے رہنا منظور ہے. چلو یہاں کا کہہ دے گا لیکن آخرت میں تو نہیں کہے گا، وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی مصیبت ہے خدا نخواستہ. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے فائدے ہی کے لیے بری برے کام منع فرمائے ہیں، یہ کام مت کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں اس میں، بندے کا فائدہ ہے. کاش کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، اور دل میں اترنے کے بعد ہم اس پر صدق دل سے عمل بھی کرنے والے ہو جائیں، اور یہ یقین ہمارے دل میں اتر جائے کہ پیر کے سامنے تو ہم بڑے شریف بنے بیٹھے ہیں، ٹوپی ہے، سر جھکائے بیٹھے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں، مگر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. پیر کو کوئی اختیار نہیں، پیر کیا کرے گا؟ پیر تو خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا دنیا میں بھی محتاج ہے، آخرت میں بھی محتاج ہے. یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی داد کو اتنا مٹایا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے بیعت ہونے کے لیے آتا ہے میں اس کو جلدی اس لیے بیعت کر لیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر مجھ پر فضل ہو گیا تو میں اللہ سے مرید کی سفارش کر دوں کہ یا اللہ یہ مجھ سے اس نے آپ کے لیے تعلق کیا تھا، مہربانی مجھ پر فرمائی، اس کو بھی فرما دیجئے، اور اگر میرے مرید پر فضل ہو گیا تو کل کو میرا مرید میری سفارش کر دے گا کہ یا اللہ ان سے میں نے آپ کی محبت سیکھی تھی، ان کے پاس میں آپ کے لیے جاتا تھا، ان پر فضل فرما دیجئے. اب بتائیے اس سے زیادہ مٹانا، اس سے زیادہ اخلاص کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو پیر بھی محتاج ہے، جس طرح عام آدمی محتاج ہے پیر بھی محتاج ہے. پیر صرف ایک رہنما ہوتا ہے اور اس کو بزرگوں کی تائید اور ان کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، بس اتنی بات ہے، تو اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اور قیامت کے دن جو ہے سب کے سب برابر سب میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو جتنا پیر محتاج ہے، جتنا عام آدمی محتاج ہے، مرید محتاج ہے، اتنا ہی بھائی پیر بھی محتاج ہے. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہ رو خیال خام ہے. مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ، راہ چلنا رہ رو کا کام ہے. راہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے کرنا چاہیے اور فلاں فلاں کام سے پرہیز کرنا چاہیے. اب کوئی آدمی کام کرتا ہے نہیں کرتا، تو بھائی بس اتنا ہے کہ اگر مخلص پیر ہوگا تو وہ اس کے لیے روئے گا کہ اللہ مجھ پر بھی فضل فرما دیجئے، مجھ سے بھی بری بری عادتوں کو چھڑا دیجئے، اور مجھ سے جس نے تعلق کیا اللہ اس کے اس کو بھی چھڑا دیجئے. دعا تو کرتا ہے وہ، روتا تو ہے، لیکن اختیار تو اللہ ہی کو ہے. پیغمبر کو بھی اختیار اللہ نے نہیں دیا، اختیار حقیقی اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ جیسا ہم جلوت میں رہیں، جیسا ہم مجمع میں رہیں، جیسا ہم مسجد میں باخدا رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ جلوت میں، خلوت میں، دوستوں میں ہوں، نوکری پہ ہوں، دفتر میں ہوں، گھر کے اندر ہوں، تنہائی میں ہوں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں باخدا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جگہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت باخبر ہے. خدا کی قسم اتنی بڑی کائنات ہے جس کی کوئی حد و حساب آج تک کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان نہیں لگا سکا کہ جس کی آخری لمٹ آسمان کی کیا ہے. آج تک سائنسدان ماوے حیرت ہیں کہ کتنے بڑے بڑے گیلیکسیاں، کائناتیں اس کائنات کے اندر، ہم تو ایک چھوٹی سی کائنات کے اندر ہیں، اس سے کئی کئی گنا بڑی بڑی کائناتیں اس خلا کے اندر گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، لیکن آج تک ان کی انتہا تک انسان بڑے سے بڑا سائنسدان نہیں پہنچ سکا. میرے دوستو جب اتنی بڑی کائنات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی کائنات یہ پیدا فرمائی ہے، وہ پوری کی پوری اس کا ایک ایک ذرہ، فرض کر لیجئے کہ پوری کائنات جتنی بھی ہے، جتنی معلوم ہے اور جتنی معلوم نہیں ہے، سب کی سب ریت کے ذرات سے بھری بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ہر ہر ذرے سے بخوبی واقف ہے. اس کی گہرائی ہو، کتنی بھی گہرائی ہو، کتنی بھی اونچائی ہو، سب چیز سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات سے بے خبر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ بارہویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی زیرو چلنے والا ایسا نہیں ہے، مفہوم ہے آج کا، کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتے ہیں اور مستقبل ٹھکانہ بھی جانتے ہیں. تو جب اتنے باخبر ہیں اللہ تعالیٰ، میرے شیخ العلماء شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنے باخبر ہیں. کیا بات کہنے والا تھا، ایک دم ذہن سے نکل گئی. بہرحال میرے دوستو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت باخبر ہیں اور ہر وقت علیم و خبیر ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز چیز ہو کائنات کی، وہ سب سے باخبر ہیں. تو ہاں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس بات کا یقین پیدا کرنا ہے، اور اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے میرے دوستو، صحبت اہل اللہ کے سوا کوئی چارہ نہیں، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ دنیا ہنسی کھیل کے لیے نہیں ہے میرے دوستو، اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، ایک ایک لمحے کو کام کا بنانا ہے، ایک ایک لمحے کو سنت اور شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے. وہی آدمی کامیاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الکیس من دان نفسہ فعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا، جلدی جلدی اپنا معاملہ درست کر لیا. کسی کے ذمے نماز قضا ہے، اس کو جلدی جلدی پورا کر لیا. کسی کے ذمے روزے ہیں قضا، وہ پورے کر لیے. کسی کا دینا ہے، قرض ہے. جہاد کے متعلق حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، فرمایا کہ سب سے افضل اعمال میں سے اللہ اور رسول پر ایمان لانا اور جہاد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد میں جاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ پیٹھ نہ پھیرے اور جم کے لڑے اور صبر کرے. تو پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے سوال کیا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے پھر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم جہاد کریں، شہید ہو جائیں، تو ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم صبر کرو، اگر تم جم کے لڑو، اگر تم پیٹھ نہ پھیرو، تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. علت دین، علت دین یعنی جس کے اوپر کوئی قرضہ ہو اور اس کی دینے کی نیت نہ ہو. اگر دینے کی نیت ہے، مثلاً سمجھ لیجئے کہ کسی نے قرض لیا، اچانک جہاد کا اعلان ہو گیا، جہاد میں چلا گیا، دینے کی نیت بھی ہے اور واپس زندہ آ گیا، اس نے سوچا کہ ہم آئیں گے تو ضرور اس کا قرض دیں گے، یا اپنے گھر والوں کو کہہ کے کیا کہ بھائی میرے ذمہ یہ قرض ہے، یہ دے دینا، اور وہ کوشش کرتا رہا، پھر بھی اس سے نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا قرضہ، جس کا جو مقروض قرض خواہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے اس کا قلب کے بدلے وہاں بڑی بڑی نعمتیں دے کر اس کو راضی کر دیں گے اس کی طرف سے. لیکن جس آدمی کی نیت ہی نہ ہو، مال ہے دیتا نہیں ہے، اور آئیں بائیں بہانے کرتا ہے، یا کوشش ہی نہیں کرتا، پرواہ بھی نہیں کرتا، دعا بھی نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کا قرضہ جس نے لیا ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا، قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا. غرض میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کا سب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اس لیے یہ تو نہیں، لیکن باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، وہ سب کا سب معاف فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. غرض یہ کہ میرے دوستو، اس زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق ہم نے ڈھالنا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ دین میں جو شخص چلتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو شروع شروع میں کچھ تکالیف اور مشقت نفس پر آتی ہے. دین میں چلنا مشکل معلوم ہوتا ہے، دل نہیں لگتا. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، پہنچنے میں جو ہوگی جو انتہائی مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. جب دین حاصل ہو جائے گا میرے دوستو، تو نماز میں وہ مزہ ملے گا، سجدے میں وہ مزہ ملے گا کہ سلطنتوں کا نشہ بھی حیث ہوگا اس میں، اور اللہ کا نام لے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لینے سے ایسا معلوم ہوگا کہ ساری کائنات شربت ایمان افزا سے بھر گئی. روح افزا تو کیا چیز کیا بیچتا ہے، شربت ایمان افزا سے بھر گئی. مگر محنت کرنی ہے. کل بھی دوست آئے تھے، انہوں نے کہا بس آپ کی دعائیں. ارے بھائی، نماز جماعت سے پڑھو، کام کرنے کے لیے آئے تھے کوئی. ہم نے کہا بھائی، یہ کام موقوف کرو، جماعت سے نماز پڑھو، ہم بھی جا رہے ہیں، تم بھی آؤ. مگر کہا کہ بس وہ میں آتا ہوں، آپ چلیں. ہم چلے گئے، لیکن وہ کام کرتے رہے. اور ایسے ایسے تعلق سے کیا فائدہ، کہ جماعت کی نماز بھی چھوڑ دی. ایسا روزگار کیسا روزگار ہوگا، اس میں کہاں سے برکت ہوگی جس میں نماز جماعت با جماعت کا لحاظ نہیں، جماعت کی نماز کی اہمیت نہیں. کام کرنے سے کام بنے گا، تو وہ خالی دعائیں جب کام آئیں گی؟ جب ہم کام کریں گے. کام کریں گے تب دعا. ایسے کیسے کام چل جائے گا؟ ایسے کیسے کام چلے گا؟ دنیا کے لیے تو ہمیں بڑی عقل ہے. جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بھائی فلاں کام کر لو، نماز پڑھ لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اچھا بھائی تو اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہے، آپ ایسا کرو کہ گھر میں بیٹھو آرام سے، دکان نہ کھولو، دفتر نہ جاؤ، نوکری نہ کرو، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، دے گا کہیں سے آپ کو. نہیں، وہاں تو کام کرنا پڑے گا. لیکن یہ دین کے معاملے میں جہالت کی انتہا ہے کہ کام کیے بغیر چاہتے ہیں کہ بس دعاؤں سے کام ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے زیادہ امت کا درد رکھنے والا کون تھا؟ اگر آپ دعا فرما دیتے اور آپ سے زیادہ مقبول ذات اللہ کے ہاں کون سی ہے کہ آپ دعا فرما دیتے ساری امت کے لیے سب کا کام بن جاتا؟ کہ بھائی کام کرنے سے کام ہوتا ہے. حضور کے چچا ابو طالب کا کام نہ بنا، ایمان لائے نہیں، کام نہیں بنا. آپ نے لاکھ چاہا کہ ان کا کام بن جائے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ چچا ہمارے کان میں آپ کلمہ پڑھ دیجئے، اگر آپ کو لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنے سے ہار آتی ہے، شرم آتی ہے، آپ میرے کان میں کہہ دیجئے، کل میں قیامت کے دن گواہی تو دے دوں گا کہ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا لیکن نہیں پڑھا، کام نہیں بنا. کام کرنے سے کام بنے گا میرے دوستوں. غرض یہ کہ اپنی زندگی کو میرے دوستوں، یہ مہلت ہے، موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، غنیمت جاننا چاہیے، اور اس کو دین کو سیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ہفتے ہفتے میں ہم نے بیان سنا وہ ہمارے لیے کافی ہے. دین کتنا وسیع ہے، کتنے مسائل ہیں، کتنے فضائل ہیں، سب چیز سیکھنا چاہیے. جس طرح دنیا کے لیے انسان کہیں کام کرنا ہوتا ہے انگریزی زبان بھی سیکھتا ہے، جہاں ملک میں جا رہا ہوتا ہے وہاں کی زبان سیکھتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، وہاں انجینئرنگ کر رہا ہے، انجینئرنگ کے فارمولے اس کو کھٹاکھٹ یاد ہو جاتے ہیں، میڈیکل پڑھ رہا ہے تو میڈیکل کے فارمولے اس کو کھٹاکھٹ یاد ہو جاتے ہیں، اور کہیں ایسی جگہ نوکری کرنی ہے جہاں انگریزی کام آتی ہے، انگریزی سیکھتا ہے آدمی. اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سنت دعائیں یاد کرو، کسی سے دعا پوچھو، آج تک وہ دعا یاد نہیں ہے. ابھی میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی وضو کے دوران تین دعائیں سنت ہیں، دو دعائیں سنا دیں، تو کم لوگ نکلیں گے جن کو وہ دعا یاد ہوگی. کیا بات ہے، غفلت. یہ غفلت والی زندگی ہے. یہ دعائیں ہمارے کام وہاں کی کرنسی ہے مگر ہم سیکھتے نہیں ہیں. کیا طریقہ بیت الخلاء میں جانے کا ہے؟ سیکھتے نہیں. کیا وہاں سے باہر نکلنے کا ہے؟ سیکھتے نہیں ہیں. کھانا کھانے کی دعا کیا ہے؟ معلوم نہیں ہے. اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے تو عمل نہیں ہے اس کے اوپر. کیا بات ہے کہ یہ غفلت ہے، لاپرواہی ہے. کیا لائٹ جانے والی ہے؟
جی
اچھا، آج اتنے سے چلیے. اس دن تو پنکھے بھی چلا رہے تھے تم. ہاں بیٹری چارج نہیں ہوئی ہوگی تو موبائل یہاں لے آنا جب لائٹ چلی جائے تو. بھائی غرض یہ کہ میرے دوستو اس زندگی کو کام کا بنانا ہے، اور اس کو کام کا بنانے کے لیے دین کو سیکھنا ہے. کیونکہ اگر دین سیکھا نہیں، مثلا میرے شیخ فرماتے تھے کہ آپ امریکہ چلے گئے، آج تو خیر نام لینے کا بھی دل نہیں چاہتا اس کا، لیکن یہ کہ امریکہ چلے گئے آپ، اور وہاں جا کر آپ رونگ سائڈ گاڑی چلا رہے ہیں، پولیس نے آپ کو پکڑ لیا، کہا کہ صاحب آپ رونگ سائڈ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کا چلان ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں وہاں کہ بھائی مجھے معلوم نہیں تھا؟ آپ نہیں کہہ سکتے. وہاں آپ کی گردن جھک جائے گی شرم سے کہ افسوس ہم نے سیکھا نہیں. تو وہاں تو آپ کی چھٹکارا ہو جائے گا، جیل سے چھوٹ جائیں گے، چھ مہینے، آٹھ مہینے، سال بھر کی جیل ہو جائے گی، یا کوئی پیسہ جرمانہ دے کے آپ چھوٹ جائیں گے. لیکن میرے دوستو قیامت کے دن اگر ہماری گردن جھک گئی کہ ہم نے تو سیکھا ہی نہیں، ہم نے تو عمل کیا نہیں، تو وہاں سے تو کوئی واپسی نہیں ہے، وہاں سے تو واپسی نہیں ہے، عمل کی مہلت ختم ہو چکی. اس لیے اپنے زندگی کو قیمتی بنانا ہے کہ دین کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کی نیت سے سیکھنا ہے، اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ صحبت اہل اللہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے. بس میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے چار اعمال بتلائے ہیں کہ بھائی اگر آپ چار اعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور فرمائے کہ آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا. کیونکہ اصل میں چار بڑے بڑے گناہ ہیں، جن کو ہم چھوڑ دیں تو ہمارا دل اس قابل ہو جائے گا کہ بقیہ عبادات کا نور کا علم ہو جائے گا، کہ نور کوئی حاصل کرنے کی چیز ہے، اس کی لذت لگ جائے گی. جیسے کوئی ہیروئن چٹاتا ہے پہلے کڑوا معلوم ہوتا ہے، انتہائی تلخ، لیکن جب اس کی عادت پڑنے لگتی ہے تو ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد چھڑائی نہیں چھٹتی. یہاں تک کہ خان صاحب جو ہے جا رہے تھے ٹرین کے اندر ہندوستان میں، تو وہ اپنا پان تمباکو کا سامان وہ بھول گئے, تو اس قدر ان کو عادت تھی کہ آخر ایک بھنگی جو صفائی کرنے والا نصری نصرانی بھنگی تھا اس سے تمباکو لے کے پھینک آئی انہوں نے, ایسا چسکا پڑ جاتا ہے. اسی طرح سے جب اللہ کا نام لینا سیکھ لیں ہم, اللہ اللہ تو سب کرتے ہیں لیکن عاشقانہ ذکر ہم نہیں کرتے, دل سے ہم ذکر نہیں کرتے, دل سے اللہ کو یاد نہیں کرتے. ماں باپ سے بھی چھڑ جائیں تو آنسو کی لڑیاں بہ جاتی ہیں, دل تڑپ جاتا ہے بچے کا, لیکن اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں, اپنے پالنے والے سے بچھڑے ہوئے ہیں, اپنے خالق سے بچھڑے ہوئے ہیں, دل میں نہ تڑپ ہے نہ آنکھ میں آنسو ہے, اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن آنکھیں ہماری تر تو نہیں ہوتی میرے دوست, دل تڑپتا تو نہیں ہے کہ کب اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی, کب سے ہم بچھڑے ہوئے ہیں, کس زمانے سے ارواح ارواح ازل جب پیدا کی تھی اللہ نے اور ارواح کو بلایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا تو میں تمہارا رب نہیں ہوں, الستو بربکم, یہ واقعہ قرآن پاک میں. ہم سب نے ایک چوٹ کھائی ہوئی اللہ کی محبت کی, ہماری روحوں نے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے لیکن یہاں آ کر ہم بھول گئے. ماں باپ تو یاد ہیں, چچا تایا ماموں سب سے محبت ہے لیکن اپنے پالنے والے سے تو محبت نہیں ہے. اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں ہے, سوتے پڑے رہتے ہیں. صبح کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دے, لیکن ہم پڑے سو رہے ہیں کیونکہ راتوں کو موبائل میں, گپ شپ میں, دوستوں میں, یاروں میں, سگریٹ پھونکنے میں, فلمیں دیکھنے میں عام طور پر سب یہ اس کام میں سر ہو رہا ہے. وہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جہاں فجر کی اذان ہوئی ایک دم شیطان آیا اور غفلت کی نیند سو گئے. اب فجر کی نماز کیا چیز ہوتی ہے, جو اللہ اللہ کیا کرے گا جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا. بعض لوگوں کا عجیب مزاج ہے کہ اللہ اللہ کرنا ذکر اللہ کو فوقیت دیتے ہیں نماز میں, کہ صاحب میرا ذکر پورا ہے الحمدللہ میں پورا ذکر کرتا ہوں, جب پوچھو کہ بھائی نماز وہ رہ جاتی ہے. ذکر کا اتنا اہتمام اور نماز کی اہتمام کی خبر نہیں ہے, جو فرض چیز ہے اس کو چھوڑ دیا. اسی لیے آج چھوٹا سا ایک موضوع بیان کرنا تھا محرم کے مہینے کے حوالے سے, کہ بھائی دو باتیں تو حدیث پاک کی روح سے ایک مستحب ہے اور ایک مباح ہے. مستحب یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا, تو دسویں محرم کو روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے, اور پہلے یہ فرض ہوا کرتا تھا, جب سے رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزہ مستحب کے درجے میں آ گیا, پھر یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے. لیکن یہودیوں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دس محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو دس محرم کو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ہوئی تھی فرعون سے, ظلم سے نجات ملی تھی, اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تمہاری قرابت داری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہماری قرابت داری ہے, ہم ان کو بھی مانتے ہیں. اللہ یہ تو ہے مستحب درجہ, تو مستحب کو ہم اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جماعت کی نمازوں کی ہوش نہیں ہے, نماز کی ہوش نہیں, لیکن روزہ لازمی رکھنا. بھائی آپ روزہ ضرور رکھ لیجیے, منع نہیں ہے, بلکہ رکھیے, لیکن نماز کی تو پابندی کریں. جو فرض چیزیں ہیں اس کو تو مستحب کے درجے میں ڈال دیا, بلکہ بالکل ہی غیر اہم سمجھ لیا, اور جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑ دیا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو غرض یہ کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے, اگر کوئی رکھ لے تو اس کو کثیر ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ بھائی عاشورہ کے دن اگر اپنے اہل و عیال پر کچھ فراخی کر دے خرچ میں, مثلا ایک کی جگہ دو کھانے بنا لے, یا ایک اچھا بڑھیا کھانا بنا لے, یا اور کسی طرح سے اس پر جائز خرچ کر دے جتنی جیب میں استطاعت ہو, تو حدیث میں آتا ہے کہ بھئی اس پر سارے سال اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیں گے. مگر اب سارے سال رزق میں برکت کس کو ملے گی میرے دوستو؟ کیا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی مل جائے گی؟ کیا قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتا اس کو بھی مل جائے گی؟ کیا فلمیں گندگیاں دیکھنے والے کو بھی مل جائے گی؟ پہلے حرام کام چھوڑنے پڑیں گے, فرض کام کرنے پڑیں گے, واجب کام کرنے پڑیں گے, موقعہ سنتوں کا ادا کرنا پڑے گا, تب اس کی فضیلت ہمیں ملے گی، ملے گی ضرور ملے گی، لیکن جناب اگر فرض کام ہی نہیں ہے، بلڈنگ کی بنیاد ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں 50ویں منزل پہ آپ کا گھر ہے جناب، ارے بھائی بنیاد کہاں ہے، سیڑھیاں کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے دین کا کیا فائدہ ہے، ایسے روزے کا کیا فائدہ ہے، مستحب روزے کا بھائی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی یہ چار کام جو ہم کرنے کے لیے ہمارے حضرت والا نے بتلائے ہیں کہ جس سے پورے دین پر عمل کرنا آسان اور مزیدار ہو جاتا ہے، وہ یہی ہے بھائی. آپ سنتے رہتے ہیں، ہم بھی اپنی تکرار کر رہے ہیں سبق کی، کہ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے ہم رکھ لیں، سب مرد اور مونچھوں کو بالکل برابر کر لیں، اور سر پر انگریزی بال نہ رکھیں، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یا تو سر منڈوا لیں یا سارے سر پر برابر سائز کے بال رکھیں، یا پٹے بال رکھ لیں جو سنت طریقہ آتا ہے کہ کانوں تک، اور بعض روایات میں نصف کانوں تک، اور بعض روایات میں کانوں کی لو تک بھی آتا ہے. اس طرح سے پٹے بال رکھنا بھی جائز ہے، سنت ہے. سر پر انگریزی بال نہ رکھیں، کہیں سے چھوٹے کٹوا دیے. بچوں کو اگر ماں باپ کٹوائیں گے تو ماں باپ گناہگار ہوں گے، بچہ تو چھوٹا ہے نابالغ ہے اگر، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، والدین گناہگار ہوں گے. تو یہ بات. اور دوسری بات بھائی، مردوں کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا جب چل رہے ہوں کھڑے رہے ہوں دو حالتوں میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. ماں محرم یہاں آ کے نانی مر جاتی ہے، بڑے بڑوں کے جو ہے وہ پتا پانی ہوا جاتا ہے. نگاہ کی حفاظت آسان عمل نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایک کام کر لو کہ نگاہ کی حفاظت کرو، ایک نگاہ بھی خراب نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہو جاؤ گے، اور چھوٹے موٹے ولی نہیں ہوں گے بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پا لو گے. قرآن پاک میں اس کو سب سے زیادہ پاک کرنے والا عمل فرمایا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہلوایا ہے کہ اپنی نگاہوں کو خراب نہ کریں، نہ مرد عورتوں کو دیکھیں نہ محرم، اور نہ عورتیں نہ محرم مرد کو دیکھیں، چاہے کوئی رشتے دار نہ محرم ہو، چاہے اجنبی عورت ہو، کوئی بھی ہو. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے آگے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ موبائل جو آج کل گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں، کیا صوفی صاحب، کیا مولوی صاحب، کیا محدث صاحب، سب کے سب لگے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اللہ ما رحم ربی، سب کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہم کسی سے بدگمانی کرتے ہیں کہ کوئی آدمی موبائل لیے بیٹھا ہے تو ہم کہیں بھائی نعوذ باللہ گناہ کر رہا ہے، بھائی اس سے جائز کام بھی لیا جاتا ہے، تو ہم کو کسی سے بدگمانی کا تو حق نہیں ہے. لیکن اکثر خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، تو اس کو کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم ویسے ہی نگاہوں کی حفاظت کریں تو پھر یہ تو بہت اولا درجے کی چیز ہے، کہ اس سے تو انتہائی حفاظت کی ضرورت ہے. اس لیے خود بھی بچیں، اولاد کو بھی بچانے کی فکر کریں، اور ضرورت کا کام اگر ہے، ضرورت شدیدہ، تو بھائی پھر بے شک اس کو استعمال کر لیں. لیکن مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو شیخ الاسلام دامت برکاتہم ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے فتنے سے بچ نہیں پا رہا اس کو یہ رکھنا جائز نہیں ہے. فتویٰ دے دیا انہوں نے کہ اس کو شخص کو جائز نہیں ہے رکھنا، مگر یہاں فتووں کو بھی بھلا دیتے ہیں، ہاں یار وہی ہیں وہ ہیں، آئیں بائیں کر دیتے ہیں. قیامت کے دن کیا کریں گے، وہاں کون سا بہانہ تراشیں گے، وہاں کوئی بہانہ چلے گا ہمارا؟ تو میرے دوستو یہ بہت ہی خرابی کی چیز ہے، تباہی کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور چوتھی چیز یہ کہ دل کی حفاظت ہو، دل میں بھی گندے خیالات کا لانا اور ان میں مشغول ہونا. جب نگاہ خراب ہوگی تو دل کا ستیہ ناش ہو جائے گا، غیر اللہ سے دل لگانا دل کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، دل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، امن اس کا جاتا رہتا ہے، سکون اس کا چھن جاتا ہے. میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان چاروں اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ محرم کے مہینے کے اندر صرف اتنی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بات احادیث سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی کہتا بھی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسرے یہ کہ بھائی جو یہ مختلف قسم کے فرقے ان دنوں کے اندر یہ شور شرابہ کرتے ہیں، یہ سب کفر تک لے جاتے ہیں، شرک تک لے جاتے ہیں. ایک تو بات یہ کہ ان کی باتوں کو سننا بھی نہیں ہے، ان کی مجلسوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے. بعض لوگ خود تو شامل نہیں ہوتے لیکن تماشا ہی بن جاتے ہیں، بھائی ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، خالی دیکھ تماشا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر ان جیسا کوئی عمل کیا، مثلا نیک نیتی سے ہی کسی نے اس دن حلیم پکا لی، تو بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ تاکہ ہمیں شباہت مل گئی. آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسی عبادت کے لیے مشابہت کو برداشت نہیں کیا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے ایک روزہ اور ملانے کا حکم دیا، پہلے یا بعد میں،
جب روزے جیسی اہم عبادت میں آپ مشابہت سے بچ رہے ہیں اور بچا رہے ہیں تو پھر ان چیزوں میں کتنا ہمیں بچنا چاہیے مشابہت سے؟ تو ان دنوں کے اندر حلیم کھچڑا وغیرہ نہ پکائیں اور ایک دوسرے کو تقسیم نہ کریں تاکہ ہم ان سے ہماری مشابہت نہ ہو جائے، جو لوگ غلط ہیں ان سے مشابہت نہ ہو جائے، اور رونا چلانا یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ سب کہیں بھی نہ کسی حدیث سے ثابت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو اس وقت صحابہ تھے موجود، آپ کسی صحابی سے کوئی ثابت ہے رونا چلانا؟ کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی تابع تابعی سے آپ کی شہادت پر ماتم کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں؟ شہادت تو ایک مبارک چیز ہے اور اس کے لیے ہم رو رہے ہیں، مظلومانہ رو رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، یہ تو کوئی دین میں ہے ہی نہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ اسی میں سے ہوگا. تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے، معلوم ہے بڑا مجمع لگا ہوا ہے، ماتم ہو رہا ہے صاحب، کسی کو کیا معلوم کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس غلط فرقے کی تعداد کو بڑھا دیا، نعوذ باللہ ہمارا شمار کہیں اس میں نہ ہو جائے. اس لیے خود بھی بچیں، گھر کے اندر رہیں ایسے حالات میں، اور تماشا دیکھنے نہ نکلیں. ضروری کام ہو بے شک آپ کام کر کے آ جائیں، لیکن تماشا دیکھنے والے خدا نخواستہ بڑے خطرے میں ہیں، کہیں انہی میں شمار نہ ہو جائے. اس لیے میرے دوستو یہ سب باتیں خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان کے تشبہ سے بھی بچنا چاہیے، اور ایسی مجالس اور اس صحبتوں سے بہت دور رہنا چاہیے، اور ایسے لوگ جن کے عقائد اسی طرح کے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا چاہیے. بس فتنہ رد فتنہ کے لیے دور دور سے سلام دعا کافی ہے، تاکہ بھائی فتنہ نہ ہو، جھگڑا فساد نہ ہو جائے. اگر کہیں سے آ جائے 10 محرم کو حلیم یا 9 محرم کو، تو بھائی آپ دیکھیں کہ اگر وہ اس قابل ہے کہ اس کو سمجھایا جا سکے، اگر وہ سمجھدار ہے، نرم دل ہے اور جھگڑالو نہیں ہے، آپ اس کو نرمی سے سمجھا دیں کہ بھائی ہم یہ نہیں لیتے، یہ چیزیں ہم نہیں کرتے، اور دیکھو کہ بھائی وہ فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، دشمنی پہ آ جائے گا، خاموشی سے لے کر کسی بھنگی وغیرہ کو دے دینا چاہیے. کسی مسلمان کو بھی کیوں دیں ایسی چیز، بھنگی کو دے دو وہ کھا لے گا چلو، یا کنارے ڈلوا دو کہیں ایسی جگہ جہاں جانور وغیرہ کھا لے. تو یہ علاج ہے سب کا. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالی پیر کو ہمارا سفر ہے سوات کا، تو 4-5 دن کا سفر ہے. امید تو ہے کہ ان شاء اللہ تعالی اتوار کی صبح کو ہم یہاں پہنچ جائیں گے اور حسب معمول مجلس کریں گے ان شاء اللہ تعالی وہاں جو ہوتی ہے ہماری، اور جمعہ انشاءاللہ اگلا جمعہ ہماری حاضری یہاں نہیں ہوگی. سب سن رہے ہوں گے کہ نہیں؟ ورنہ بعض لوگ نہیں سنتے اور جلدی فون بند کر دیتے ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں کیا ہو گیا. تو اگلا جمعہ ہماری حاضری نہیں ہوگی، ہم سفر پہ ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سے اگلے جمعہ ہماری حاضری ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب لوگ دعا کیجئے گا، ہمارا ارادہ اس سفر کا دینی سفر کا ہی ہے، اور ایک اور مقصد ہے وہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے، ایک مقصد اور بھی ہے، وہ بھی دینی ہی مقصد ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ خدا کرے کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی کام وہاں لے لے، وہاں دین کی کچھ اشاعت ہمارے ذریعے سے ہو جائے، اللہ تعالی قبول فرما لے اور دین پھیلے اور وہاں لوگوں کو رجوع کی اللہ توفیق دے دیں. تو جو دعا کرے گا ان شاء اللہ تعالی وہ بھی سفر میں شامل سمجھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. ہمارا بھی کام بن جائے گا، آپ کا بھی کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ مجھ سمیت سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہمیں تمام گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، داڑھی منڈانے سے، ٹپنا چھپانے سے، اور بدنگاہی کرنے سے، اور دل میں غیروں کو بسانے سے. اللہ میری بھی، میرے گھر والوں کی، میرے بچے کی، اور اللہ تمام میرے دوستوں کی، احباب کی، اور ان کے گھر والوں کی، بچے کی، اور اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام کے تمام مستمیر تمام مسلمانوں کا اللہ پورے پورے دین کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، سنت کے مطابق اللہ اپنی وضع قطع ظاہری اور باطنی بنانے کی توفیق عطا فرما، جتنی بری عادتیں اللہ مجھ میں یا کسی دوست میں مسلمان میں، اللہ سب بری عادتوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، اے اللہ عبادات کا شوق عطا فرما، پانچ وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنا نام لینے کی صبح و شام یاد کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں کی ظلمت سے پاک کر دیں، غیر اللہ سے پاک کر دیں، اور یہ موبائلوں کے فتنے سے، کیبلوں سے، اے اللہ میری اولاد کی اور میری آنے والی نسلوں کی، اور اللہ تمام مسلمانوں کے احباب کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما، تقوی پر آپ کا وعدہ ہے روزی کا، بے گمان روزی کا، ہم تقوی اختیار نہیں کرتے، عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہ عملیات کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ جنات اور آصف کے چکر میں پھنس کر لاکھوں روپیہ لٹا دیتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جس کو اللہ اور رسول حکم دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری جہالت کو دور فرما دے، اے اللہ مجھ سے اور میری قوم سے اور تمام مسلمانوں سے جہالت کے اندھیروں کو دور فرما دے، دین کی روشنی عطا فرما دے، سنت کی روشنی عطا فرما دے، اے اللہ سنت کا اجالا کر دے، اے اللہ ہمارا دل اجالا کر دے، ہمارے دلوں میں گناہوں کے اندھیرے ہیں، ظلمت ہے، اے اللہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، حق دکھائی نہیں دیتا، اے اللہ ہمارے دلوں میں نور کی بارش فرما دے، نور سے ہمارے دلوں کا اجالا فرما دے، اے اللہ جس بھائی کو جس قسم کی کوئی پریشانی ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اللہ جس کو کوئی مسئلہ ہو اللہ اس کا مسئلہ حل فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اور اللہ ہمارے مسلمان بھائی جن پر اللہ یہ دشمن، یہ امریکہ، یورپ اور اسرائیل مل کر بمباریاں کر رہے ہیں، یہ کمبخت، یہ انسان کی شکل میں بھیڑیے سے بھی بدتر ہیں، سور اور کتے سے بھی بدتر ہیں، اے اللہ یہ نہتے مسلمانوں پر اور معصوم بچوں پر اے اللہ بمباریاں کر رہے ہیں، آج ان کو کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، اے اللہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں، اے اللہ یہ بھوک پیاس سے بچے تڑپ رہے ہیں ہمارے مسلمان بچے، اے اللہ صرف ان کا جرم یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائے، آپ کا نام لیتے ہیں، اے اللہ ان کا جرم یہ ہے کہ آپ کا نام لیتے ہیں، اے اللہ پھر بھی اے اللہ ان کو یہ دشمن کیسا ستا رہے ہیں، اور بھوک پیاس میں تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، نہ دوائیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ روٹی ہے، امداد جاتی ہے اس کو روک لیا جاتا ہے، اے اللہ یہ کیسی مخلوق ہے یہ کہ اس کو انسان تو درکنار، جانور بھی درکنار، اے اللہ یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے، ایسے وحشی ہیں یہ، اے اللہ ان کو رحم نہیں آتا انسانیت پہ، اور انسانیت کے دعوے کرتے ہیں، امن و سکون کو تباہ کرنے والے یہی ہیں، لیکن یہ امن و سکون کے دعوے کرتے ہیں، اے اللہ یہ کیسے جھوٹے اور مکار اور خبیث لوگ ہیں، اور مسلمان ان کی وضع قطع بناتے ہیں، ان کے جیسی داڑیاں منڈاتے ہیں، ان کے جیسے بالوں کو کٹاتے ہیں، ان کے جیسے حلیے بناتے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اے اللہ یہ سارا قصور تو ہمارا ہے، اے اللہ ہمارے قصور کو معاف فرما، اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، اور جو نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ہمیں عطا فرمایا، جو سراسر کامیابی کا ہے، اے اللہ ہم سب کو، سب مسلمانوں کو اللہ اس نمونے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا نمونہ ہم سب کو بنا دے، ان جیسے اخلاق ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی کریم، برحمتک. سنت کا جو ہے وہ اب فون کٹاکٹ بند کر دیتے ہیں لوگ، بند ہو گئے کیا فون؟ یہ چل رہے ہوں گے، ابھی ٹھہرو، چل رہے اوپر لاؤ نا جلدی سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا، قمیص، کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، پا پاجامہ شلوار یا لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں، ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔